ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں. مسلم اولا عملی پر اعتقادی، مومن اول اعتقادی پر عملی. تو اول مبائن ہے اور اخیر متفق ہے. والقانتین والقانتات، عاجزی کرنے والے عاجزی کرنے والیاں. والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے سچ بولنے والیاں. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے کرنے والیاں. والخاشعین والخاشعات، عاجزی خشوع کرنے والے خشوع کرنے والیاں. والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں. عورتیں بھی بڑی زبردست خیرات کرتی ہیں. والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں. والحافظون فروجہم والحافظات، اور بچانے والے شرمگاہوں کو بچانے والیاں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یاد کرنے والے اللہ کو بتیرے اور یاد کرنے والیاں. ان تمام کے لیے اعد اللہ لهم مغفرۃ و اجرا عظیما، تیار کیا ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر. متوجہ رہو، گزشتہ آیت میں داماد بیٹی اور نواسوں کو شامل کیا، تو اس کا جواز کہاں سے پیدا ہوا؟ اس کا جواز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں کل عالم کے مسلمانوں کو شامل کیا. پیغمبر نے آیت کے نزول پر بیٹی داماد اور نواسوں پر چادر ڈال کر کیوں کہا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مد دلیل علی ھذا؟ الدلیل الآیت الآتیہ، وما کان لمومن ولا مومنا، شان نہیں ہے مسلمان مرد اور مسلمان عورت کی. اذا قضى الله ورسوله امرا، جب فیصلہ کرے اللہ اور اس کے پیغمبر کسی کام کا. ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم، کہ ہو ان کا خیر، کہ ہو ان کی مرضی ان کی طرف سے. کسی مرد مسلم یا غیر مسلمہ کو یہ اجازت نہیں کہ خدا کے فیصلے کے خلاف وہ رائے زنی کر سکے. یہ ایک قاعدہ ہے، جو اس کے خلاف کرے گا، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو خلاف کرے گا اللہ اس کے رسول کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، پس وہ بھٹکے گا بھٹکاوے کھل کر میں. اب یہ ارشاد ہوا کہ مسلمان مرد اور عورت کو شریعت کے مقابلے میں اپنے اختیار کا استعمال کی اجازت نہیں ہے. مسلمان مرد اور عورت پابند ہے کہ وہ شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں. اس پر ایک بہت زبردست معاشرتی مفسدہ کو ختم کرنا تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید، وہ آپ کے ہاں پلے بڑے اور بہت ہی جان نثار وفادار جلیل القدر صحابی. حضرت زید جب بڑے ہوئے تو آپ نے اپنی بنت العم پوپی بنت العمہ پوپی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش سے اس کا نکاح کرایا. زینب کرشیہ تھی، ہاشمیہ تھی، عدنانیہ تھی، اور زید مکہ مکرمہ میں غلام مشہور تھے، کیونکہ زید کو دشمنوں نے گرفتار کیا تھا اور ماں اور یہ بازار کچھ خریدارے کے لیے گئے تھے، اور ظلم و زیادتی کر کے ان کو مکے کے بازار میں لا کے بیچا. صفت و صفہ میں ابن الجوزی نے اور تہذیب و تہذیب میں ابن حجر نے ان کے بڑوں کے وہ اشعار نقل کیے، ان کے والد ان کو یاد کرتے تھے. بکیت علی زید ولم ادر ما فعل احی فیرجا ام اتا دونہ لجل. میں زید پر روتا ہوں، پتہ نہیں اس کا کیا ہوا، آیا زندہ ہے تو امید رکھوں یا اس پر موت آئی، کیونکہ اس کو پکڑ کر کے مکے میں لا کے بیچا، اور یہ دور دراز کے روم کے علاقے کے تھے. فَوَلَّائِ مَا أَدْرِ وَإِن كُنْتُ سَائِلًا، وہی مجھے کوئی بتاتا نہیں. اَغَالَكَ سَحْلُ الْأَرْضِ اَمْ غَالَكَ الْجَبَلِ، کہ آپ کو ہموار زمین کھا گئی یا پہاڑ. فَيَا لَيْتَ شَعْرِي هَلْ لَكُمُ الدَّهْرُ رَجَعَةً، اے کاش کے زمانے میں ایک دفعہ آپ گھر آئے. فحسبی من الدنیا رجوع کلی بجل، اور میری تسلی کے لیے زندہ رہنے کے لیے اے بیٹے تیرے گھر آنا کافی ہے. توبہ. تو ذکرن الشمس عند طلوعها وتعرض ذکراه اذا قارب الطفل، صبح جب سورج نکلتا ہے تو مجھے زید یاد آتا ہے کہ میرے بیٹے نے رات کمرے میں گزاری یا کھلے میدان میں، اور جب کوئی بچہ کو دیکھتا ہوں کہ بڑا ہو رہا ہے تو مجھے رونا آتا ہے کہ میرا بیٹا بھی اتنے سال میں جوان ہو گیا ہوگا. وَإِن تَعَبَّتِ الْأَرْوَاحُ هَيَّجْنَ ذِكْرَهُ، جب ہوائیں تیز چلتی ہیں تو مجھے بیٹا یاد دلاتی ہے کہ میرا بیٹا طوفان سے بچا ہوا ہوگا یا طوفان میں گرا ہوا ہوگا. فَيَا طُولَ مَا حُزْنِي عَلَيْهِ وَمَا وَجَلْ، اے کاش کتنا بڑا غم ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. سَآمَلُ نَسَّ الْعِيسِ فِي الْأَرْضِ جَاهِدًا، میں زمین میں ہر طرف اونٹ دوڑاؤں گا. وَلَا أَسْأَمُ التَّطْوَى فَأَوْ تَسْأَمُ الْإِبِلِ، نہ کبھی کہوں گا کہ تھک گیا نہ میری اونٹنی تھکے گی. اور بیٹے آپ کو تلاش کرتا رہوں گا، اور بیٹے ہر طرف میں تیرے پیچھے چلوں گا، اگرچہ میری ٹانگیں ٹوٹے میری سواریاں جواب دے. ہائے ہاتی حیاتی اوتاتی علی منیتی، یا تو موت آ جائے گی. وَكُلُّ امْرِئٍ فَانٍ وَإِنْ غَرَّهُ الْأَمَلُ، ہر ایک نے مرنا ہے اگرچہ وہ دھوکے میں ہو. وَأُوصِي بِهِ قَيْسًا وَعَمْرًا كِلَيْهِمَا وَأُوصِي يَزِيدًا ثُمَّ بَعْدَهُ جَبَلُ، اور میں تیرے آنے کی اور تجھے تلاش کرنے کی تاکید کروں گا، تیرے چچا قیس اور عمر کو اور تیرے بھائی یزید کو، سب کو کہوں گا کہ میرے زید کو تلاش کرتے رہو. یہ اشعار ان کے والد درد و غم سے پڑھتے تھے، اور اس پر 100 اونٹ مقرر تھے کہ اگر مجھے اطلاع کسی نے دے دی کہ میرے زید کہاں ہے. اور یہ اونٹوں کے شتربانوں نے یاد کیے تھے، اور مختلف ملکوں میں وہ ان کو پڑھتے تھے. صبح صبح کا وقت ہے، حضرت زید بازار کسی کام سے گئے اور باہر سے قافلہ آیا ہے اور رات کو ٹھہرے ہیں، اور شتربان اونٹوں کو صاف کر رہا ہے اور یہ اشعار پڑھ رہا ہے. عرب ذہین قوم تھی، ادب کا ان پر ختم تھا. حضرت زید نے جب الفاظ سنے تو قریب آ کے کھڑے ہو گئے، اور جب اس نے اشعار پورے کیے تو حضرت زید نے کہا، جواب دیا، انی عند قوم هو خیر اقوام الملل و اندی عند سادات وهم اعلی من الاعل، میں بخیر و عافیت ہوں، میں ایسے گھرانے میں ہوں کہ اس جیسے گھرانہ دنیا میں نہیں ہے. فَكُفُّوا مِنَ الْوَجْدِ الَّذِي قَدْ شَجَاكُمُ وَلَا تَعْمَلُوا فِي الْأَرْضِ نَسَّ الْأَبَائِرِ. غم ختم کرو، میں مراد تمہارا مل چکا ہوں. فَإِنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ فِي خَيْرِ أُسْرَةٍ. خدا کے فضل سے میں بہترین گھرانے میں ہوں، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے. فَإِنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ فِي خَيْرِ أُسْرَةٍ، خدا کی قسم میں بہترین گھرانے میں ہوں. کرام عزت والے، معدن کابرن بعد کابری، جو نسل در نسل اعلی لوگ چلے آئے ہیں. تاریخ دمشق جلد 9 صفحہ 175، تاریخ دمشق جلد 9 صفحہ 175. یہ اشعار دنیا میں مشہور تھے. جب زید نے اشعار کہے تو شتربان سب کو چھوڑ کر گھوڑے پر بیٹھ گیا اور گھوڑے کا لگام کھینچا، اور جس منڈی میں اس نے اشعار سنے تھے وہاں جا کے اشعار پڑھے، وہاں زید کا چچا آیا ہوا. مورخین لکھتے ہیں صرف اس اعلان پر کہ ان کے کانوں میں زندگی میں یہ خبر پڑ گئی کہ زید زندہ ہے، انہوں نے 1000 اونٹ انعام میں دے دی. کتنا بڑا صدمہ گزار چکے تھے، اور ان کے والد اور چچا اور مامو حضرت زید سے ملنے کے لیے خدمت اقدس میں آئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور آپ کو کہا نہ ہم غلام ہیں نہ ہمارے ہاں کوئی غلام رہا ہے، ہمارا خاندان معروف ہے، آپ معلومات کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کا جتنا پیسہ لینا چاہیں ہم دیں گے، آپ ہمارے بیٹے کو آزاد کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت نے فرمایا یہ غلام نہیں ہے، یہ آزاد ہے. اور آپ نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ جانا اور نہ جانا یہ اس کے اوپر ہے. حضرت زید نے آپ سے درخواست کی کہ مجھے چند لمحوں کے لیے ان سے گفتگو کی اجازت دے. ایسا باادب زمانہ، ایسی جماعت صحابہ کی، کأن ربک لم یخلق لخشیتی سواہم من الخلق انسانا. کتنا خوشی کا موقع ہے، زندگی کے اندر پتہ چل گیا کہ ان کے والدین خاندان سب موجود ہیں اور وہ ایک ایک فرد آ چکا ہے، اور زید نے حضرت سے اجازت طلب کی، صرف گفتگو کرنے کی اجازت مانگی، اور ان کو ایک طرف لے جا کے ان کو کہا یہ نبی آخر زمان ہے، ان کے انتظار میں 124,000 پیغمبر گزرے ہیں، یہاں سے کوئی جاتا نہیں، اس جیسا انسان اس جیسی مخلوق آسمان و زمین میں نہیں، نام نہ لینا یہاں سے لے اور جاؤ اور سب کو میری زندگی اور خوشی کا بتاؤ، اور اللہ نے چاہا تو ملاقات ہوگی. چنانچہ حضرت زید کے والد، ان کے ماموں اور چچا نے درخواست کی کہ ہمیں کلمہ پڑھوائے پہلے. جس وقت وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم نے لکھا ہے کہ حضرت زید خوشی سے زار و قطار رو رہے تھے، اور اس پر وہ مشہور قصیدہ کہا ہے کہ وہ من السرور بکاؤ، وہ مشہور قصیدے کا مصرعہ ہے، کبھی خوشی کی وجہ سے بھی آدمی روتا ہے کہ یا رب میرے گھر اور میرے خاندان کو کتنا صدمہ گزرا ہے، اور جب آج ان کا صدمہ ختم ہو رہا ہے تو کتنے بڑے انعامات آپ دے رہے ہیں کہ نبی آخر زمان پر براہ راست ان کو ایمان نصیب ہو رہا ہے. تو وہ لمبا قصیدہ ہے. زید زبردست شاعر ہے، کیونکہ غموں سے آدمی شاعر بنتا ہے، تکلیفوں سے آدمی شاعر ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ آتا ہے کہ وہ من السرور بکاؤ. عجیب و غریب صورت ہے اور عجیب واقعہ ہے. اس زید کا نکاح آپ نے اپنی پھوپھیزاد بہن زینب بنت جہش کے ساتھ کیا تھا اور وہ نکاح چلا نہیں، کیونکہ میاں بیوی میں جب تعلقات کشیدہ ہو تو غیرتی خاون مشکل سے اس کو رکھ سکتا ہے، اور وہ ذرا قرشیہ عشمیہ تھی، بڑی زبردست قسم کی زوراور تھی. آپ وختانہ وئی و استاد خنسٹ پشان دے سٹ دے حوض دے لئی پشان دے اس کا گڑائی اڑو. حالانکہ زید بھی اصیل النسل تھے، قطن عبد نہیں تھے، لیکن ظالموں نے بیچ کے غلام بنایا تھا. تو زید آ کے کہتے تھے خدمت میں کہ زینب مجھے تنگ کرتی ہے، اب میں چھوڑنا چاہتا ہوں. اور حضرت فرماتے تھے کہ میں نے اپنے ایک متبنہ کے ساتھ اس کا نکاح کیا ہے، اور اگر یہ نکاح ٹوٹ گیا تو جزیرۃ العرب کے اندر یہ بدنام ہو جائے گا. آپ فرماتے تھے رکھ لو اسے، چھوڑو، ابھی نہیں چھوڑو، تھوڑا اور گزارا کرو، تھوڑا اور گزارا کرو. جب سر سے پانی چڑھ گیا اور طلاق ہو گئی تو اب اس خاتون کا تدارک اور اس کے غم کا معافات تب ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کر لیں. اور اس میں اللہ نے یہ رسم کہ لے پالک کی بیوی اپنی سگی بہو کی طرح حرام ہے، اس کو بھی ختم کرنا تھا. چہ خوش ترس کے در آیت بیک کرشم دو کا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جواب فرما رہے تھے اس شخص سے جس پر انعام کیا تھا اللہ نے، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی انعام کیا، آپ نے مالا مال کیا اس کو. اَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، رکھ لیجئے اپنے پاس بیوی کو. وَاتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَتُخْفِ فِي نَفْسِكَ، آپ چھپا رہے تھے دل میں، مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، جو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے. وَتَخْشَ النَّاسَ، آپ لوگوں کا لحاظ فرماتے تھے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور اللہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرے. جلالین والے نے یہاں کیا رنگ رلیاں دکھائی، وہ نہ آ رہی تھی، اس کے بڑے خوبصورت بال تھے، حضرت کی نظر پڑ گئی، حضرت عاشق ہو گئے. لیکن میں حیران تھے آپ کے کروں گا کیا، یہ زید کے نے انا للہ عبد الرحمن محلی کو تھوڑا سوچنا چاہیے تھا، خیال کرنا چاہیے تھا اس کو. کسی نے سچ کہا ہے کہ سیوتی پورا لکھ لیتے تو اچھا تھا. کاف سے اخیر تک عبد الرحمن محلی نے لکھی. یہ استاد ہے لیکن جوان سالا مرا ہے، علم بہت مضبوط نہیں تھا اس کا. تفسیر لکھنے کا شوق تھا، غلام اسحاق خان بھی بیٹھا ہوا ہے تفسیر لکھ رہا تھا. آئیسا ہمارے جہانگیرے میں ایک آدمی تھا، مجھے کہتے تھا کوثر نیازی کی تفسیر پڑھو، میں آگا سے ڈن کو پا دے مڑ بش ظالم تم رڈی سڑے میں تالی دے رہے شراب کی گرہ کر لگی بس جانو خبر کو سمجھے جی لو امام راضی دے رکھو ڈن کو پا لے. تو آخری حصہ لکھ کر کے پھر سورت فاتحہ بھی لکھ لی، ادھر سے شروع ہو گئے، لیکن انتقال ہو گیا تو ان کے شاگرد رشید جلال الدین سیوتی نے بقرہ سے سورہ بنی اسرائیل تک لکھ کر کے مکمل کیا. کشف الظنون حاجی خلیفہ کو پتہ ہی نہیں چلا، اس نے لکھ دیا کہ پہلی جلد محلی نے لکھی اور دوسری جلد سیوتی نے لکھی. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیری کتنے بڑے عالم، انہوں نے اس پہ اعتماد کیا اور نیل السائرین فی طبقات المفسرین میں غلط لکھ دیا. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اول محلی نے لکھی، اور ان کی دیکھا دیکھی مخدوم محترم استاد العرب والعجم مولانا شیر علی شاہ صاحب نے بھی تفسیر حسن بصری کے اندر یہی لکھ لیا، سب کے سب خطا و غلط بات ہے. سورت کاف سے آخر قرآن تک عبد الرحمن محلی ہے، فاتحہ سمیت اور بقرہ سے لے کر کے بنی اسرائیل تک فی مدت الکلیم اسی ہوتی دلی کی.
وفی حکایت عجیبا ایوہ الطلبہ العلماء,
تمہارے کام کی ایک بات بتاتا ہوں. حضرت مولانا محمد اکبر شاہ سے ایک جگہ لکھتے ہیں, جو دورے والے ہیں وہ میری بات غور سے سن رہے ہیں, اوروں کے لیے سب ایسے خط القطع ہیں. وہ کہتے ہیں بخاری کے شروع میں بہترین شرح قسطلانی ہے ارشاد الساری, کیونکہ یہ شرف الدین یونینی کا نسخہ ہے. اور فرمایا شرف الدین یونینی کے آخری 15 پارے احمد قسطلانی کو پہلے مل گئے, اور 50 سال بعد ان کو اول 15 پارے مل گئے, اور 50 سال بعد پھر اول کی شرح لکھی. تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں, قسطلانی کو پہلے اول 15 ملے ہیں اور 30 سال بعد آخری ملے.
تمام کے تمام شارحین نے لکھا ہے. ہمیں اگر شاہ صاحب سے مناسبت ہے, میں نے کوئٹہ بلوچستان میں جا کے قسطلانی کا قلمی نسخہ دیکھا, اس میں مولانا انور شاہ والی بات لکھی ہے کہ آخری 15 پاروں کا میں نے پہلے لکھا ہے, اور انہوں نے اپنی طرف سے وہاں پر وہ 50 مٹا ہوا ہے, لیکن نیچے دوبارہ اس نے لکھا ہے, کسی ظالم نے اس کے اشیاء میں 30 لکھا ہے, اور 30 سال بعد پھر دوسری جلد ملی. بالکل یہی ترتیب ہے جو جلالین کی ہے, یہ یاد رکھنا ہے. حضرت شاہ صاحب کے تبحر اور وسعت اطلاع کو سلام ہے. ایسے 33 کتابوں میں غلط ہو گئے, مولانا انور شاہ صحیح نکلے. انہوں نے کہا آخری 15 پارے پہلے ہیں, اور پھر جلد اول کی شرح 50 سال بعد ہے. یہ کہتے جلد اول کے پہلے لکھی اور آخری جلد کی شرح 30 سال بعد لکھی, دونوں باتیں غلط ہیں, اگرچہ تمام دنیا نے لکھی. اصل نسخہ موجود ہے الحمد للہ. آپ فرماتے تھے,
یہ کہتے ہیں کہ جی دل میں آپ کی محبت آئی اور بڑی پیاری تھی اور بڑی گوری تھی, ایسی ویسی انبیاء علیہ السلام ایسے کچے باطن کے نہیں ہوتے, وہ فولاد سے زیادہ آہنی اور مضبوط عزم رکھتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں یہ خیال تھا کہ اس نکاح کے ٹوٹنے کی صورت میں حضرت زینب کی دلبستگی اس میں ہے کہ میں خود نکاح کر لوں, لیکن بہت شور ہو جائے گا کیونکہ یہ میرے لیے پالک مشہور ہے. اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر نکاح کیا, آپ کو اطلاع بھیجی اور فرمایا اس فاسد رسم کو ختم کرنا ہے, اور آگے مستقل قانون آیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے, یعنی زید ابن محمد کہنا ہی غلط و جھوٹ ہے. وتخفی فی نفسک, آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں, اللہ مبدی جس کو اللہ ظاہر کرنے والے تھے, زینب کے ساتھ نکاح اور رسم ختم کرنا. وتخشى الناس, آپ لحاظ فرما رہے تھے لوگوں کا. یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے.
ڈریں گے کیا, ڈرتا تو آج جاتے میں فلاں مولانا صاحب سے بہت ڈر لگتا ہے تو وہ میرے مارنے سے لگتا ہے, لحاظ کرتے ہیں.
واللہ حق وان تخشا, اور اللہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرے. فلما قضا زید منہا وترن, جس وقت پورا کیا زید نے اس سے اپنی حاجت,
زید کا معاملہ اس سے مکمل ہو گیا, نکاح ختم. حضرت زید کی خاطرداری اس طرح کی کہ قرآن مجید میں ان کا نام آیا.
125,000 صحابہ میں واحد آدمی ہے جن کا نام لے کر قرآن نے ذکر کیا ہے, اور صحابہ کا مقام ایمان حسن انجام موجود ہے, نام ابوبکر عمر کا بھی نہیں,
کسی کا نہیں. ان کا نام ہے, ان کا گھر اجڑ گیا تھا.
زوجنا, کہا ہم نے نکاح میں دے دی آپ کی, آپ نے اس کو اطلاع دی اور بس یہی نکاح سماوی کافی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے یہ مجھ سے لڑتی تھی اور کہتی تھی میرا نکاح آسمان میں ہوا ہے. یہ بھی حضرت عائشہ کے ٹکر کی زبردستی نا. دو ایک جیسے خاندان جب سامنے ہو جائے تو میں میں ہوتی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے جو سورت نور نازل ہوئی پھر زینب مجھ سے نہیں لڑتی تھی کیونکہ میں کہتی تھی کہ اللہ نے میری برات میں سورت نازل کی. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ تاکہ نہ رہے مسلمانوں پر دقت فی ازواج ادیائہم بیویوں میں لے پالکوں کی متمناؤں کی منہ بولے بیٹوں کی اذا قضوا منهن وطرا جب وہ پورا کرے ان سے حاجت. ہر مسلمان ہر جگہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے, وہ اپنے بہو کے حکم میں نہیں ہے. یہ رسم ختم ہو گیا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور ہے اللہ کا فیصلہ دو ٹوک. رسم ختم کرنا بہت مشکل کام. رسم کے سامنے علماء بھی ہتھیار ڈال لیتے ہیں. مثلاً ایک مثال دیتا ہوں کہ نکاح مسجد میں سنت ہے تو لوگ اس سے بچتے ہیں کیونکہ ان کی رنگ رلیاں مسجد میں نہیں ہو سکتی. اب پیغمبر نے کہا اعلن النکاح وجعلوه فی المساجد.
نکاح کے وقت چوہارے بانٹنا کجورے بانٹنا نثر و تمرات سنت طریقہ ہے. یہ کہتے ہیں تہذیب کے خلاف ہے. تو علماء کرام اور وہ غیرتی طبقہ جن کا کام سنت زندہ کرنا ہے وہ تو اس پر اڑ جائے. پتاشے نہ بانٹے, مٹھائی ہے نہ بانٹے. میرا نکاح تھا, میرے بابا جی کو کہا تھا کہ چوہارے لانا. جب نکاح ہو گیا دیکھا تو پتاشے بانٹ رہا ہے. میں والد صاحب سے کہا کہ آپ نے کہا کہ میں چوہارے لائے ہوں اور پتاشے لائے, تو میرے والد صاحب مجھ پہ غصے ہو گئے. منہ شاخیلان کو نہیں ہوئی چوہارے میں تقسیم ہو پکڑو کہ شاخیلان رواج نے ماں عورتیں کہ شاخیلان سنو تو میں نے عمل کری تو بدا خبر آتا تو پتاشے تقسیم ہے. یہ کوتکشا قاضی ناست ہو اس کراچی کے خطیب لگے جرے کوتکشا ماں تو مستحب بان پلان سے رکھ لو گئی. میں خرو نہ مستحب احیاؤں فرض احیا د سنت فرض الانتصار. مولانا عبدالحی لکھنوی کی کتاب پنجپیر کی نہیں الانتصار الی سنت سید الابرار عبدالحی لکھنوی احیاء المستحب فرض.
ایک مستحب پر غیرت کرنا بھی فریضہ ہے. چنانچہ جب میرے والد صاحب سے گفتگو کی اس کا فائدہ ہی ہوا کہ جہانگیرے جیسی جگہ میں جب بھی نکاح ہو لوگ چوہارے بانٹتے ہیں, کہتے ہیں مولانا کا نکاح یاد نہیں. ناراض ہو گئے تھے اپنے والد صاحب پر. یہ تو بڑا آسان ہے, کچھ باتیں آپ بابا جی کے لیے چھوڑے, کچھ ماما جی کے لیے, کچھ نانا جی کے لیے. بس دین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اب وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا.
یہ آپ کی جو قمیصیں ہیں ان کے بارے میں نے کہنا یہ ہے کہ جس طرح نماز میں آپ ہاتھ باندھتے ہیں دائیں بائیں پر,
قمیص کا کنارہ بھی اس طرح سلوائیں گے. تو یہ کہتے ہیں یہ عورتوں کا طریقہ ہے. تو میں نے کہا عورت ایک خدا کو مانتی ہے تو آپ دو مان لیں, عورت مرزا قادیانی پر لعنت کرتی ہے تو پھر آپ اس پر ایمان لے آئے. یہ کوئی بات ہے کہ اگر عورت ہے کوئی صحیح بات کرے تو آپ نہیں مانیں گے اسے؟
یہ عجیب بات ہے کہ یہ سنت عورتوں کو نصیب ہے اور مرد ہو کر کے ان کو نصیب نہیں.
اور تعجب ہے کہ عرب و عجم میں ہر جگہ قمیص کے گلے غلط سے لے, یعنی بایاں دایاں پر ہوتا ہے, یہ نہیں ہے. ہمارے فقہا نے لکھا ہے ہدایہ کتاب الجنائز میں کہ مردے کو رکھ کر, نور الازا میں بھی ہے, پہلے بایاں کنارے لپیٹے تاکہ دائیں اوپر آ جائے,
تاکہ دائیں اوپر اخیر تک خیال نہ کھائے. یوں جس طرح آپ نے ہاتھ باندھا ہے
نماز میں, چلو آپ کنارہ صحیح نہیں کرتے, آج زہر کی نماز آپ اور طرح پڑھ لیں, الٹا ہاتھ پہلے کر لیں تاکہ آپ کو اپنی عقل کا فیصلہ معلوم ہو جائے. رسم کا مقابلہ کرنا بہت مشکل کام. وتروں کے بعد نفل پڑھنا, سحری میں اٹھ کر تہجد پڑھنا, یہ آپ تہجد پڑھنے والے ہیں, یہ تو سحری کے بہانے آپ اٹھے ہیں. یہ رسوم ہے خالص. اب اس کو سنت کے ذریعے روک لینا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے. لیکن یہ وہ مسائل ہے جو اپنوں کے ہاتھ سے مسکین ہو چکے ہیں.
اہل علم اول تو سمجھتے نہیں ہیں،
اور اگر سمجھ جاتے کہ وتر رات کے آخری نماز ہے اور اس کے بعد کوئی قیام اللیل و تہجد باقی نہیں ہے، تو پھر ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ عوام کے سامنے کا ہے. میں نے جب یہ مسئلہ بیان کیا بڑا کراچی میں شور مچ گیا، کراچی میں شور مچ گیا. ہمارے استاد مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ دلایا گیا. استاد تھے ہمارے، بڑے استاد تھے.
مجھے کہا یہ ٹھیک ہے کہ حضرت بنوری بیان کرتے تھے، لیکن میں نے ان کو کہا تھا کہ پڑھنے دے لوگوں کو.
میں نے اس وقت کچھ نہیں کہا. جب سب لوگ چلے گئے میں نے کہا حضرت آدھی بات کہی آپ نے. اس پر حضرت بنوری نے آپ کو جواب دیا تھا ادارے سے جانے، مجھے یاد ہے اس طرح نہیں ہے کہا ہے. میں نے کہا حضرت کا سٹینڈ دیکھا تھا آپ نے، کہا آئندہ ایسا فتوی لکھا تو یہاں نہیں رہو گے. مولانا جیسے مضبوط عالم میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. تو عرب و جم میں جس مسئلے پر حضرت بنوری کھڑے ہو جاتے تھے پوری دنیا نہیں ہٹا سکتی، اور جامع مسجد بنوری ٹاؤن میں یکم رمضان کو اعلان کرتے تھے، خبردار تراویح وتر کے بعد کسی نے قیام اللیل تہجد پڑھی نہیں ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کے جانے کے بعد اساتذہ لوگوں کو سمجھاتے، لیکن استاد عجیب ہوتے ہیں، وہ اور طرح بات کرتے، لوگوں کے شر سے ڈرتے. میں نے احسن الاتر لکھا اور احسن الاتر دنیا میں عام ہو گیا الحمدللہ. اب کوئی اس پر سر نہیں اٹھا سکتا، سر نہیں اٹھا سکتا. جب احسن الاتر میں نے لکھا اور عام ہوا تو میں نے اماموں کو کہا کہ اس کو تم طریقے سے بیان کر لو، اگر کسی نے تم کو امامت سے نکالا میں ذمہ دار ہوں، آپ نکلیں گے نہیں، اور جب تک تمہیں واپس لوٹانا دوں آپ کی ساری تنخواہ میرے ذمہ ہے. اللہ کے فضل سے اماموں کی عزت اور قد و کاٹ اس سے بڑھ گئی. تو ہندوستان سے ایک مولوی ذوالفقار آیا تبلیغی. تبلیغی مولوی سب سے کمزور صلاحیت کا ہوتا ہے کیونکہ وہ کتاب نہیں دیکھتا. تو اس نے مجھ سے کہا سنا ہے وتر کے بعد نفل منع کرتے. میں نے کہا کون؟ کہا آپ. میں نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں منع کر، نبی نے منع کیا ہے. یہ جعلوا آخر صلاتکم باللیل. میں نے کہا پہلے الفاظ صحیح کرو، یوں کہو کہ حدیث میں وتر کے بعد نفل کی ممانعت آئی، یوں کہو. پہلے آپ صغرا صحیح کر لیں، کبرا نہیں چلنے دوں گا. لوگ حیران ہو گئے. بنگلہ دیش گیا، وہاں ایک مولوی آیا بڑا ڈنڈا ہاتھ میں،
اے شیخ جرولی اللہ جی یانا ناشا ان رکاتے نے لتے نے باٹن وٹھن او ماشا وٹھانے فل حدیث.
دونوں ہاتھوں سے ڈنڈا پکڑا. میں نے کہا ہاں انا موجود. وانا اقول ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد قال اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا. ما مانا ہذا الحدیث؟ فقلت مانا هذا الحديث بان اقل ما يكون موجبه الا يصلى احد بعد هذا الصلاه احدى الصلاه سواء كان تطوعا او تنفلا. هل قال احد قبل ذلك؟ هذا شيخ عبد الحق قد نهى في اللمعات، وهذا امام الاثر انور شاه قد نهى عن هاتين الركعتين في كشف الستر وفي الفيض وفي العرف، وهذا تلميذه الرشيد وحامل اللواء علومه في العالم شيخنا وأستاذنا ووسيلتنا إلى الله مولانا يوسف البنوري، هو ينهى نهيا شديدا في معارف السنن. كثير من العلماء قد ذكرت له.
كان له السلام عليكم، كيف كيف هذا الشيخ خيريت مجا آیا.
پنجاب قاسم العلوم میں ختم بخاری کے لیے جانا ہوا 8-10 سال پہلے. وہاں ایک محقق پیدا ہوا ہے، محقق پیدا ہوا ہے، محقق لوگوں کی کتابوں کے اردو ترجمے کرتا ہے، اس پر محقق بنا ہے.
مجھے کہتا ہے آپ کے احسن الاتر کا میں نے رد لکھا ہے، تو اگر یہ بے عزتی محسوس کرتے ہیں تو پھر بھیج دوں گا، اور اگر بے عزتی محسوس نہیں کرتے ہیں تو ابھی دکھا دوں گا.
ہمارے میزبان تھے مولانا غلام اکبر صاحب، وہ لوگ تھے، میں نے ان کو کہا آپ ان کو رہنے دیں، میرے حوالے رکھیں، ابھی ایک منٹ میں اس کی ہوا نکل جائے گی. میں نے کہا رسالہ خواب میں لکھا ہے یا جاگتے ہوئے لکھا ہے؟ نہیں بہت اچھا لکھا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. میں نے کہا اچھا، تو تین سوالات آپ سے فوراً کرنے ہیں، آپ مصنف ہیں، اس موضوع پر جواب دیں. پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن کا کم از کم موجب کیا لکھا ہے آپ نے؟ اور اس حدیث کے ذیل میں پورے عالم کے شارحین نے رات کے نوافل وتروں کے بعد منع کیے ہیں یا نہیں؟ تو مجھے کہتا ہے اس حدیث پر میں نے فی الحال کلام نہیں کیا ہے. میں نے کہا میں نے چیلنج کیا ہے کہ کسی حنفی کتاب میں رکعتین بعد الوتر نہیں ہے، آپ نے کوئی نشان لگایا ہے؟ اس نے کہا حلبی کبیر شرح منیہ. میں نے کہا وہ معتبر نہیں ہے، وہ رکعتین قبل المغرب کا بھی قائل ہے جو بالاتفاق منہی ہو عند الحنفیہ. تیسرا یہ کہ میں نے کہا ہمارے کتب میں اور فتاوا میں تواتر کے ساتھ وتر ہی کو آخری کہا ہے اور وتروں کے بعد نفل کو ناپسند کیا ہے. آپ نے کتنے کتابوں کے حوالے لگائے؟
کہنے لگا خیر میں نیا سرے سے دیکھ لیتا ہوں.
میں نے کہا تو یہ وہ رسالہ تھا جس کو آپ مجھے کہتے ہیں کہ اگر بے عزتی نہیں، وہ تو آپ کے لیے بے عزتی کا باعث ہے. میں نے احسن الوتر ایسا لکھا ہے کہ ماں کا بیٹا اس کا جواب نہیں دے سکتا، جواب دے گا تو ایسا دے گا جیسے بدعتی دیوبندیوں کو جواب دیتا ہے دلائل پر پیر رکھ کر، جواب دے گا تو ایسا جیسے مولویوں یوسف بنیری نے حضرت بنوری اور مولانا حسین احمد مدنی کو جواب دیا ہے مودودی صاحب پر اعتراضات اور ان کا علمی جائزہ. ایسا جواب نہیں دے سکتا جیسے قاضی مظہر حسین نے علمی محاسبہ لکھا،
ایسا نہیں دے سکتے ماں کا بیٹا.
رسوم رد کرنا مشکل کام ہے، اس لیے مجدد کا اہم کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سنتوں کی پابندی کرواتا ہے اور مفاسد سے بچتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ سے ان کے شیخ خواجہ باقی باللہ کے خلفاء ناراض رہے اور ان کے خلاف کتابیں لکھی، لیکن مجدد پہاڑ کی طرح استقامت کے ساتھ قائم تھے. اور انہوں نے کہا مجھے محترم خواجہ نے یہ نصیحت نہیں کی کہ میں ان کے رسوم کی پابندی کروں، میں تو سنت کی پابندی کروں. مشکل مسئلہ دنیا کے اندر رسم کا رد ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ختم بخاری بھی رسم ہے. میں کہتا ہوں اگر ختم بخاری رسم ہے تو درس بخاری بھی رسم ہے، آپ کو اس پر بھی نظر ڈالنی پڑے گی. بعض اداروں میں مغرب سے پہلے ایک منٹ اور دو منٹ کے بورڈ لگائے وقفے کے، خلاف سنت، خلاف فقہ، بلا دلیل بلا برہان، ادنا دلیل بھی اس کی موجود نہیں. فقہا نے یہاں تک لکھا اگر مؤذن اذان خانے میں دور چلا گیا تو دوسرا آدمی تکبیر پڑھ لے، وہ آ کے پچھلی صف میں کھڑا ہو جائے. وقفہ ہو تو کہتے ہیں مؤذن کے آنے تک کوئی بھی نہ تکبیر کے، سب انتظار میں رہنا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان شریف میں وقفہ بے دلیل ہے کیونکہ لوگ صائمین ہیں اور افطار قبل المغرب سنت ہے اہل سنت کے ہاں، اس واسطے قبل المغرب وقفہ 10 منٹ سے لے کے 20 منٹ تک محلن اور حالن ثابت. مولانا کفایت اللہ نے بھی کفایت المفتی میں نقل کیا ہے. رمضان پر غیر رمضان کو قیاس کرنا ایسا غلط ہے جیسے غیر مقلد 11 رکعت و 8 رکعت تراویح کو غیر رمضان سے لے وصول کرتے ہیں. ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ غیر رمضان میں تراویح ہوتی نہیں،
وہ تو قیام اللیل کی 8 رکعت.
رسوم کا رد بہت ضروری ہے. بعض ماہناموں میں ایسی چیزیں شائع ہو رہی ہیں، حمد و ستائش ہے اس خدا کے لیے جس نے کارخانہ عالم پیدا کیا،
اور درود و سلام ہو ان کے پیغمبر پر جس نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا. یہ کون سی آیت اور حدیث کا ترجمہ نشاندہی چاہیے؟ حق کا بول بالا اللہ نے کیا ہے. الحمدللہ وحدہ حزم الاحزاب ونصر عبدہ, اللہ ہی نے مدد فرمائی, اس کے لیے حمد و ثنا.
بعض لوگ کی عادت ہے جب دعا مانگتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد, اعلان کے خلاف سنت ہے.
ترمذی شریف جلد اول کتاب الصلاۃ کے اخیر میں اور جلد ثانی جامع الدعوات الکبیر میں تین روایتیں موجود ہیں, اذا دعوت فاحمد اللہ ثم صلی علی النبی ثم صل ما شئت یستجاب لک. جب آپ دعا مانگنے لگے پہلے ہم پھر درود پھر حاجات. دعا درود سے شروع کرنا یا تصنیف و تعلیف میں پہلے درود لکھنا خلاف سنت ہے. پہلے الحمدللہ رب العالمین.
بے انتہا رسوم ہے. رسوم العلماء اشد منکرن من رسوم العوام.
علماء جس رسم کے عادی ہو جائے انہیں منع کرنا آسان نہیں ہے, کیونکہ وہ تو جنگ پر اتر آتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, بہت طریقے سے کام کرنا پڑے گا. بعض جلسوں میں تلاوت کے فوراً بعد نعت پڑھتے ہیں, خلاف سنت ہے. تلاوت کے بعد حمد خداوندی, اس کے بعد نعت پڑھی جائے. نعت واتے یہ پڑھتے ہیں یا درود سے دعا شروع کرتے ہیں, یہ بریلویوں کے ڈر سے ان کو اجر بھی نہیں ملے گا, خسرت دنیا والا آخرت.
نہ اپنا موقف ملا اور نہ ان کے موقف میں صداقت موجود ہے.
بعض جگہ یہ جا کر تعزیت کرتے بغیر ہاتھ اٹھائے. دعا میں تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت طریقہ ہے. بخاری شریف میں تین جگہ ابو عامر ابو موسیٰ اشعری کے چچا کی شہادت پر تین جگہ یہ حدیث موجود ہے, فرفع یدیہ وقال اللہم اغفر له,
آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا خدایا دعا اس کی مغفرت فرما.
شاہ اسحاق نے ایک رسالہ لکھا ہے رسوم میت پر, اس میں لکھا ہے کہ تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھانا بہترین عمل ہے. شاہ عبدالعزیز فتح عزیزیہ میں لکھتے ہیں تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھانا بہترین عمل ہے. شاہ دلیل اللہ میت مسائل میں لکھتے ہیں تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھانا بہترین عمل ہے. نہ جانے مفتی رشید نے کس غلط فہمی کا شکار ہو کر احسن الفتاوی میں لکھا کہ بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگی جائے. اول تو بخاری سے ناخبری ہے, اصح میں دعا میں تعزیت میں ہاتھ اٹھانا آ چکا ہے. یہ مسئلہ غیر اختلافی ہے,
غیر معارض روایت.
علی تحقیق قبور پر بھی تعزیت کی دعا مغفرت کی دعا میں ہاتھ اٹھانا سنت طریقہ ہے. فتاوی عالمگیری جلد اول کتاب الجنائز عرف شزی علی ترمذی للانور شال کشمیری صحیح مسلم کتاب الجنائز صفحہ 113 فرفع یدیہ ثلاث مرات.
بے انتہا برے رسوم ہے. استاذ ہوگا حدیث کا, بڑا عالم ہوگا, جالی والی ٹوپی سر پہ رکھے گا, بھائی تعممو پیغمبر کا حکم آیا ہے پگڑیاں باندھو, آپ اس کے خلاف کیوں کرتے ہیں؟ طالب علموں کی دستار بندی ہو رہی اور جو سٹیج پر مہمان جمع ہیں سب کے سب ٹوپیوں والے. سندھ کے اندر ایک مدرسے میں طلبا نے بائیکاٹ کیا, اس نے کہا وہ مہمان ہماری پگڑی باندھے جس کے خود پگڑی ہو, میں موجود تھا صرف میں پگڑی والا تھا. میں نے کہا یہ حضرات بالفعل تو متعمم نہیں ہے, بالقوا ہے, اس کی سنیت مان رہا ہے اور آپ چھوٹے ہو کر کے آپ کے اس تنبیہ سے آئندہ احتیاط فرمائیں گے. میں ماتا گن جوڑائی سڑی دے وہ دور تو نہیں گن خلاص اور شروع کرتا ہے آ طالبہ ہو رہا ٹھیک میں سڑے دیتے پڑے سب روپئی نہیں سر سو پر تو گرے چڑھنے کا سرمان.
علماء کی شان کے لائق ہے کہ ان کے سروں پر عمائم اور بہترین پگڑیاں, اور علماء کے کوئی بھی مسلمان کلمہ گو سنت نبوی کی قدر و عزت اس پر فرض ہے. اللہ, بے انتہا ناکار رسوم پھیل گئے. تبلیغی جماعت مسجد میں پیاس کاٹتی ہے,
غلط طریقہ ہے. اعلان کرتے ہیں پانچ منٹ کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے, منٹ کی کیا ضرورت ہے. اور ایسے مدرسوں میں جہاں طلباء مطالعہ و تکرار میں آرام سے کوئی اعلان ویلان نہ کرے, بس جو ان کے اپنے ساتھی ان کو کہے آؤ بیٹھ جاؤ. جب وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر طلباء پر پابندی ہوگی کہ بیٹھنا نہیں ان کے ساتھ. اور کیا ہے, وفی شر نجاتن ہی نلا ینجی کا احسان.
اور بڑے رسوم ہیں,
قسم قسم کی عادات ہیں. رسم کا رد اخلاص سے کرے, مقابلے کے طور پر نہ کرے, کسی کی بے عزتی کے ارادے سے نہ ہو. کوشش یہ کرے کہ بعض علماء کرام اپنے علاقے میں ان سے مشاورت کر لیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کو بیان کر دیں. ان کا اعتماد بہتر ہے ان کے خلاف سے, کم از کم وہ آگاہ بھی ہو جائیں گے
اور علماء بھی اہل علم اور اہل الفضل ہے. جب آپ عزت سے پیش آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کا راستہ نہیں روکیں گے. کوشش یہ کرو کہ اپنوں کے ساتھ اختلاف سخت نہ ہو, نرم اختلاف ہو. اپنے دوستوں کی یا تبلیغی جماعت کی بعض کمزوریاں ہم بیان کرتے, اصلاح کے لیے ان کا اہل حق ہونا, ان کا فائدہ مند ہونا, ان کی ضرورت, وہ امر مسلم ہے. کسی رسم یا کسی خلاف کی وجہ سے پورے خیر کو نہ چھوڑو, خیر کے کاموں میں ساتھ دیتے رہو, صرف اس کونے کے بارے میں کہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے جمعیت العلماء اسلام اہل حق کی تنظیم ہے, میدان عمل میں دیوبندیوں کی واحد جماعت ہے, اس کا کوئی مقابل و ثانی نہیں. بے شمار غلطیاں ان میں ہیں, کمزوریاں ہیں, مخالفین کو جیسے ملایا ہے اور ان سے سینے لگ رہے ہیں, یہ قطن جائز نہیں ہے. تصویروں کے جیسے وہ دلدادے ہیں, شاید کوئی اور دلدادہ ہو, یہ تمام منکرات ان میں موجود ہیں, ان کا برملا رد کیا کرو. مگر عوام کو موقع نہ دو, خواص کو سمجھاؤ. عوام کے سامنے ایک ہی بات کرو کہ ان کے سیاسی عذر ہے اور ان کو سیاسی معذور جانا جائے, لیکن جب وہ سامنے آئے تو ان سے کہو شرم کرو, تم میں کون سا عذر ہے, اس عذر سے تم کون سے آسمان پہ گئے, زمین میں دستے چلے جا رہے.
مسائل بھی زندہ رکھو اور اپنے لوگوں کو بھی سلامت رکھو.
اگر تم مسئلے کی وجہ سے ناراض ہو کہ ان کے دشمن ہو گئے تو بھی نقصان ہوگا, اور اگر ان کی محبت میں مسئلے سے دستبردار ہو گئے تب بھی زیادتی ہوگی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, دونوں کام کرو. الحمدللہ مولانا فضل الرحمن, مولانا سمیع الحق دونوں اہل حق ہیں الحمد. اگرچہ جمعیت وہی ہے جو فضل الرحمن کی, کوئی شک ہی نہیں ہے, سمیع الحق صاحب بھی دل میں اس کو مانتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں مولانا سمیع الحق ملک کے ایک مقتدر علاقے کی محتمم ہے اور ایک بڑے محدث کے جانشین و صاحبزادے ہیں. بڑی بہترین صلاحیت اللہ نے ان کو عطا فرمائے, بہت قیمتی آدمی.
دائرہ تنگ نہیں رکھو, دائرہ وسیع رکھو, اپنے لوگوں کے بارے میں دل بہت بڑا رکھو.
اور بعض کمزوریاں مصلح بن کر, خیر خواہ بن کر مناسب موقع پر تنقید کرو, اور تنقید کی جگہ تنقیح کرو, زیادہ بہتر ہو. اور پھر اپنی تنقید کو حرف آخر بھی نہ سمجھو, کوئی نص نہیں ہوتا, اجتہادی امور ہے, اس میں بھی دوسرے عالم اور فریق کی دلیل کا احترام کرو.
اگر ان کی دلیل جاندار نکلی, وزندار ہو, تو آپ رجوع کر لیں.
کوشش یہ کر لے کہ کمزور موقع پر, مسئلے پر کبھی بھی کھڑے نہ ہو, ہمیشہ قوی موقف اختیار کر لے.
فلما قضى زید منها وطرا, جس وقت پورا کیا حضرت زید نے حضرت زینب سے اپنی حاجت, یعنی اس کا نکاح مکمل ہو گیا.
یہ ناقص تفسیر ہے کہ جی اس نے ان کے ساتھ جمع کی, کوئی بات ہے گیا,
معاملہ ان کا ان کے ساتھ پورا ہو گیا, نکاح کی زندگی پوری ہو گئی.
زوجنا, کہا ہم نے آپ کے نکاح میں دے دی وہ, لکی لا یکون علی المومنین حرج, تاکہ نہ رہے مسلمانوں پر دقت, فی ازواج ادیائے ہیں,
ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اذا قضوا منهن وطرا جب وہ پورا کر چکے ہوں ان عورتوں سے حاجت وکانا امر اللہ مفولا ہے اللہ کا معاملہ ہو کے رہنے والا
اللہ کا حکم تو اٹل ہے
ما کان علی النبی من حرج نہیں ہے پیغمبر پر دقت فی ما ان احکام میں فرض اللہ لہ جو اللہ نے ان کے لیے فرض کیا
یہ ایک اشکال تھا کہ نبی کو کیسے برداشت ہوا کل تک وہ ان کا بیٹا مشہور تھا آج اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا
فرمایا یہ خود نبی خدا کے حکم کا منقاد اور تابع دار ہے کوئی حرج نہیں پیغمبر پر جب اللہ اس کے لیے فرض کرے سنت اللہ فی الذین خلوا من قبلکم یہ عادت خداوندی ہے ان لوگوں میں جو گزرے ہیں تم سے پہلے ان میں بھی جو رسوم تھے انبیاء اصلاح فرماتے تھے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا اور ہے اللہ کا فیصلہ اندازے سے طے شدہ الَّذِينَ وہ لوگ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ جو پہنچاتے ہیں خدا کے پیغامات وَيَخْشَوْنَهُ اور اس سے ڈرتے ہیں وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ اور نہیں ڈرتے ہیں کسی سے سوائے اللہ کے
سمجھ گئے رسوم رد کرتے ہوئے لوگوں کے نظریات رد کرتے ہوئے ڈرنا نہیں کر
وکفا باللہ حسیبا اور کافی ہے اللہ حساب کرنے والا
اصل خوف اس کا رکھو کہ اللہ آپ سے پوچھے گا
ما کان محمد ابا احد من رجالکم نہیں حضرت محمد باپ تم میں سے کسی مرد کے ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین لیکن اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہے وکان اللہ بکل شیئن علیما اور ہے اللہ ہر چیز کے جاننے والے
اللہ یہ آیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں نص قطعی ہے اور دو ٹوک فیصل
اس آیت کے پیش نظر 1400 سال سے امت محمدیہ کا عقیدہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح نبوت ختم ہو چکی ہے آپ کے بعد کسی قسم کی چھوٹی بڑی ذلی بروزی نبی نبوت باقی نہیں ہے اور اس میں اجماع موجود ہے مجمع البحار میں اور دیگر معتبرات میں
اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جب بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت کے مسلمانوں نے اور مسلمان بادشاہ نے اس کو قتل کیا شان ورشان ایک فرن ملحدین میں اس کے واقعات جمع کیے
مسلمہ قتل ہوا اسود انسی قتل ہوا اور راوندی قتل ہوا اور جس دور جس زمانے میں جس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا وہ قتل کیا گیا
انگریزوں کا دور تھا اور
مرزے کو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے کیونکہ اندیشہ تھا کہ غیر مقلدوں کا اختلاف یا رضاخانی اختلاف جہاد کے خلاف مؤثر نہ ہو ہندوستان میں غیر مقلد پیدا کیے گئے احناف مجاہدین کی نمازوں میں خلل ڈالنے کے لیے اور رضاخان پیدا کیا گیا مجاہدین کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے کہ یہ کرامات نہیں مانتے اولیاء نہیں مانتے فیوز و برکات نہیں مانتے
ان کے ساتھ جہاد کرنا جرم ہے لیکن یہ اختلاف اتنا مؤثر نہیں مانا گیا ان تینوں نے مل کر کے جہاد کو روک نہ سکے تو ایک ایسا شخص چاہیے تھا جو جہاد کو منع کرے جہاد قرآن و سنت کا فیصلہ ہے اس کے لیے پھر وہی چاہیے تو مرزے کو تیار کیا گیا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کریں مرزا غلام احمد قادیانی
انگریزوں کی اس ضرورت کے ساتھ مبعوث ہوا ہے. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم زخرف القول غرورا.
اور لمبی باتیں ہیں میں ان میں نہیں پڑھتا.
جو طلباء علمی طور پر دیکھنا چاہے وہ امام العصر کی کتاب خاتم النبیین فارسی میں اور اس کا اردو ترجمہ یوسف لدھیانوی مرحوم نے کیا ہے. اور جو تفصیل سے یہ مسئلہ دیکھنا چاہے تفصیل سے
اللہ اللہ سبحان اللہ
وہ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی کتاب ختم نبوت کامل لے گئے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی قبر پر رحمتوں کی بارش فرمائے. حق ادا کیا ہے انور شاہ کے شاگردوں نے. واقعی انور شاہ کا شاگرد جس سرزمین پر ہو ان کا فیضان چشم سیال کی طرح بہتا ہے. مفتی صاحب کی سینکڑوں قیمتی کتاب فقہ خدمات ہے. اس عجز فقیر کی نظر میں ختم نبوت کامل کی نظیر نہیں ہے.
سبحان اللہ ماشاءاللہ خدا کی قسم اس کے ذکر کرنے سے میرا دل روشن ہوتا ہے.
اس کتاب کی ایک کرامت بھی دیکھی. پنجاب میں مناظرہ تھا. مناظر مرزائی کوئی اور تھا. اچانک قاضی نذیر آیا. وہ بہت بڑا مناظر تھا اور ادھر سے ختم نبوت کا ایک مبلغ تھا پروفیسر عبداللطیف. وہ پروفیسر تھا. مولانا تشریف فرماتے مولانا منظور چنوٹی اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اہل حق ہار رہا ہے. مولانا بہت زبردست مناظر تھے فاتح مناظر. مولانا راؤ صاحب جوان کے سالس نے اس کو کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے. مرزائیوں کے کافر و جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں لیکن پروفیسر صاحب کی تیاری پوری نہیں ہے. تم ایک کام تو کر لو. یہ مرزائی بار بار کہہ رہے ہیں کہ مفتی شفیع نے ختم نبوت میں جھوٹ بولا ہے. مفتی شفیع نے ختم نبوت میں جھوٹ بولا ہے. ایک حدیث غلطی سے نقل ہوئی ہے. اس کے جواب میں تم کو بھی غیرت آنا چاہیے. آخر تم تو مفتی صاحب کے ماننے والے ہو اہل حق مسلمانوں. تم کہو کہ یہ چنوٹی کچھ بات کرنا چاہتا ہے تو وہ شور کریں گے. تو آپ کہیں کہ پھر آپ کے مہمان کو بھی اجازت دوں گا آرام سے بیٹھ جاؤ. تم مجھے دو منٹ کے لیے بلاؤ. راؤ صاحب سالس تھے. اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ مناظرہ جاری رہے گا لیکن میں منظور چنوٹی سے درخواست کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کچھ بات کریں. تو ادھر سے تمام مرزائی کھڑے ہو کہ نہیں یہ نہیں آئے گا. راؤ صاحب نے کہا حکم میں ہوں. میرے فیصلے کے خلاف تمہیں سر لانے کا حق نہیں. اگر ان کی بات تمہیں پسند نہیں آئے تم جواب دے دو. آپ کو موقع دوں گا. مولانا کھڑے ہو گئے. مولانا نے گفتگو اس طرح فرمائی کہ مرزائی مناظر اس پر زور لگا رہا ہے کہ مفتی محمد شفیع صاحب نے ختم نبوت میں ایک روایت غلطی سے غلط نقل ہو گئی جھوٹ بولا ہے. مفتی صاحب امتی ہے انسان ہے بشر ہے. ان سے غلطی ہو سکتی ہے. ان سے جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے. لیکن مرزا صاحب جو نبوت کے دعوے دار تھے اور وہ روزانہ 75 جھوٹ کم از کم بولتے تھے وہ کیسے تمہارا نبی بنا ہے. اور یہ کہہ کر مولانا نے ان کے جھوٹ بیان کرنے شروع کر دیے. فلاں تاریخ کے 75 جھوٹ فلاں تاریخ کے 110 جھوٹ
400-500 جھوٹ ان کے بیان کیے. کہا مفتی صاحب غریب مسکین وہ تو ایک عالم ہے ایک فقیہ مفتی ہے. ان سے غلطی سے روایت آ گئی تو ان کو چھوڑ نہیں رہے. آپ جس کو نبی مان رہے ہیں وہ کتنا جھوٹ بولتا تھا. اس کا سچ کم ہے جھوٹ زیادہ ہے. خدا کے فضل سے وہ مناظرہ دوبارہ اہل حق کے حق میں فیصلہ ہو گیا اور دنیا نے مرزائیوں پر لعنت بھیجی. میرے نزدیک مفتی صاحب کی کتاب کی کرامت ختم نبوت کامل. یہ انہوں نے اپنے شیخ و استاذ حضرت مولانا انور شاہ سے وعدہ کیا تھا اس پر کتاب لکھی. شاہ صاحب جب دارالعلوم دیوبند میں اور پھر ڈابیل میں دور حدیث کے طلباء کو بخاری کی آخری حدیث پڑھا کر اور دعا کر کے رخصت کرتے تو فرماتے اگر بروز محشر
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے تو آپ کی نبوت اور عزت و ناموس کو جھوٹے دعوے داروں سے بچائیے.
آپ یہ ارشاد ایسا فرماتے تھے جیسے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے دل میں زخم ہو اور اس سے خون ٹپک رہا ہو, قطرے گر رہے.
چنانچہ ان کے تمام تلامیذ نے دنیا سے جانے سے پہلے پہلے مرزائیوں کا مکمل کام کیا ہے اور ان کا ایسا خاتمہ کیا ہے, آخری شاگرد ان کے علوم کے علمبردار پورے جہان میں ہمارے استاد و شیخ حضرت بنوری, انہی کی امارت و صدارت میں عمر بر کے لیے فیصلہ ہوا کہ مرزائی غیر مسلم اور پاکستان کی اقل قلیل فرقہ اور مفسدہ زمانہ ہے.
اللہ اکبر. اور بھی بڑے بزرگوں کی اس پر کتابیں ہیں لیکن مفتی صاحب کی کتاب ختم نبوت کامل بہت جامع و معنی انسائکلوپیڈیا ہے.
مَا كَانَ مُحَمَّدُ النَّبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ. نہیں ہے حضرت محمد ابا جان تم میں سے کسی مرد کے, آپ کے بچے ہوئے چھوٹے مرے اور آپ کی نسل و اولاد فاطمہ الزہرا سے چلی. آپ نے فرمایا بخاری مناقب میں تم سب کی نسل بیٹے سے اور میری نسل میری بیٹی سے. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. لیکن حضرت اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں.
سنو ذرا, باپ ہونا بیٹے کا, باپ ہونا مرد کا, یہ ایک اعزاز ہے, یہ آپ کی شان کے لائق نہیں, جیسے شیر گوئی آپ کی شان کے لائق نہیں. تو اس کے بدلے میں دو اعزاز ذکر کیے, رسالت عامہ اور ختم نبوت کا تاج اور عزت و ناموس. وہ یہی بہت
نبوت پا محمد باندھ تمام شو او نشت پسل محمد انبیاء. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
خاتم مفعول کا صیغہ ہے اور خاتم فاعل کا صیغہ, دونوں قرآت متواتر ہیں. آپ ختم کرنے والے ہیں اور آپ پر ختم کر دیا گیا ہے. مرزائی کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ آپ مہر ہے, لگے گی اور نبی بنے گا, ایسا آسان کام نہیں ہے. وہ کمکلو جب تحریر مکمل ہو جاتی ہے تو آدمی مہر لگا کے اس کے بعد لکائی بند ہو جاتی ہے. یہ مہر ہے انبیاء کی, یعنی بس نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی.
اللہ. اس سلسلے میں احادیث متواتر ہے اور قرآن کی متعدد آیات ہیں جن میں حضرت کا خاتم النبیین ہونا موجود ہے.
حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب نے بھی اوائل عمر میں جب آپ قاسم العلوم کے اندر مدرس اور ختم نبوت کے ناظم تھے, آپ نے اس وقت ایک کتاب لکھی القادیانی المتنبی.
یا المتنبی القادیانی,
جھوٹا نبی. ایوب خان کے زمانے میں لوگ کام کرتے تھے, گرمی چڑھ گئی ان کو, 40 آدمیوں نے ایک دن میں نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ پشاور روڈ کی کھدائی ہو رہی تھی تو وہ نبیوں نے کہا کہ چلو یہ پختون لوگ کمکل ہوتے ہیں, اگر یہ ساتھ ہو گئے تو پھر کوئی ہم سے لڑ نہیں سکے گا. وہ کودال گنتری بلچی سے کھدائی کر رہے تھے, یہ چلے گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ ہم لوگ پیغمبر ہیں. کہاں سے آئے؟ ادھر پنڈی سے. کب سے بنے؟ آج ہی. صبر کرو. انہوں نے وہ بلچیاں لے کے ٹس ٹس سے ان کی پٹائی لگائے, واپس بھاگے. کہا بہت مشکل ہے نبی بننا, یہ قوم نبی بننے دیتی ہی نہیں ہے, اتنی پٹائی کرتی ہے.
تو ایک آدمی نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اس کتاب کا نام ہے برساتی انبیاء.
برسات ہوتی
مولانا شبیر احمد صاحب نے مرزائیوں کے مولی محمد علی لاہوری کو جوابات دیے الشہاب کے نام سے، وہ بھی پڑھنے کی چیز ہے. یہ منظور چنوٹی طالب علمی کے زمانے سے اس میں گھس گیا تھا بالکل، اور اس کو میں نے مرزائیوں کے گھر میں بھی گفتگو کرتے دیکھا ہے ماشاءاللہ. 10-15 مناظر جماعتیں اور ایک چنوٹی کا جواب نہیں تھا. اللہ اکبر. ایک حاجی منور دین صاحب تھے اور وہ صاحب نبراس مولانا عبدالعزیز صاحب کے زمانے کے تھے، اور وہ شیخ العلماء رأس الموحدین مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور مولانا غلام اللہ خان اور عنایت اللہ شاہ صاحب سے پہلے تھے. وہ کہیں حقیقت الوحی پڑھ کر کے مرزائی ہو گئے حاجی منور دین. تو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان راولپنڈی میں تفسیر پڑھاتے پڑھاتے جب یہ مسئلہ آتا چیخ چیخ کے روتے، وہی میرے شیخ کا قابل شاگرد مرزائی ہو گئے.
اور ہر مہینے مولانا غلام اللہ خان اور مولانا عنایت اللہ شاہ جا کے حاجی منور دین سے مناظرہ کرتے، لیکن وہ مانتا نہیں تھا.
جس سال مولانا منظور چنوٹی حضرت بنوری سے دور حدیث کر کے ٹنڈولایار سے اور شیخ القرآن کی تفسیر میں داخل ہوئے راولپنڈی میں، اور آیت کے ذیل میں شیخ القرآن چیخ چیخ کے رویا کہ میرے شیخ کے اولین شاگرد حاجی منور دین مرزائی ہو چکا ہے اور وہ سیدھا نہیں ہوتا یہ وہ. تو جب درس ختم ہوا مولانا چنوٹی نے شیخ القرآن سے کہا کہ کب جانا ہے آپ کی، جانا ہے تو مجھے لے چل رہا ہے. انہوں نے کہا بہت اچھا، ان کو پتہ چلا تھا کہ یہ لڑکا مناظر ہے. یہ دونوں بزرگ مولانا چنوٹی کو لے کے اور ان کے گھر گئے. وہاں بڑی دعوت ہوتی تھی، وہ شیخ القرآن کی سب کا بڑا احترام کرتا تھا اپنے شیخ کی وساطت سے. لیکن راستے میں مولانا منظور صاحب چنوٹی نے ان کو کہا کہ آپ اب تک کتنی باتیں کر چکے ہیں، کتنی مجلس ہیں، کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، آج کی گفتگو مجھے چھوڑ دیں، آپ نے میری مدد فرمائے نہ مجھے سمجھائے، مجھے حاجی صاحب کے حال پہ چھوڑا اور بس آپ دعا فرمایا. شیخ نے وعدہ کیا اور عنایت اللہ شاہ صاحب سے بھی کہا کہ ہم بولیں گے نہیں. وہاں جا کے جب پہنچ گئے، کھانا وانا تیار ہو رہا تھا، تو مولانا منظور چنوٹی نے کہا کہ حاجی صاحب آپ سے کچھ بات بھی ہو جائے. مولانا کہا آپ کے اساتذہ موجود ہیں؟ کہا ان کی اجازت سے. گفتگو شروع ہوئی، 2-3 گھنٹے کی گفتگو کے بعد کھانا کھانے سے پہلے حاجی صاحب نے ایمان بحال کیا اور مولانا غلام اللہ خان سے اپنا نکاح دوبارہ پڑھوایا اور مرزائیت سے میری توبہ اور سچے اسلام قبول کرنے کا واقعہ مستقل رسالہ شائع ہوا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً.